وعلى آله وأصحابه أجمعين. ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوته إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فضلت على الأنبياء بست، أعطيت الجوامع الكلمة، ونصرت بالرعب، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، وختم بأن مليون، وأرسلت إلى الخلق كافة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے دوست اور بزرگو، ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ اپنے نبی سے محبت کرے، اور یہ محبت ہمارے ایمان کو بڑھاتی ہے. نبی سے محبت کرنا یہ ایمان میں داخل ہے. نبی کی ذات سے محبت کرنا، اور نبی جو طریقہ لے کر آئے ہیں زندگی گزارنے کا، اس سے محبت کرنا، یہ مسلمان کی زندگی کا ایک بہت ضروری حصہ ہے. اس کے بغیر ایمان نامکمل ہوتا ہے، کیونکہ ہمیں اپنی ذات سے بھی اتنی خیرخواہی نہیں ہے جتنے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے ساتھ خیرخواہی اور محبت ہے. ان اول الناس ابراہیم للذین اتبعوه وهذا النبی والذین آمنوا. اور ایک جگہ فرمایا: النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم، کہ نبی ہم سے زیادہ قریب ہے ہماری ذات سے. اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کو دنیا میں اسی وجہ سے بھیجا کہ ہم سب اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے، گناہوں کی وجہ سے، ہم اپنے برے کرتوت کی وجہ سے سب جہنم کی طرف جا رہے ہیں. حضور پاک علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تم تو جہنم کی طرف سب دوڑتے ہو، اور میں تمہارا گریبان پکڑ کر تم کو جنت کی طرف لا سکتا، اس کے بڑا ہمارا خیر تھا اور کون ہو سکتا ہے. اور فرمایا: میری مثال تو بالکل ایسی ہے جیسے بارش، کہ بارش سے زمین کا ہر ایک خطہ سیرا ہوتا ہے. بعض خطے ایسے ہوتے ہیں کہ جو پانی کو اپنے اندر جمع کر لیتے ہیں، بعض خطے نرم ہوتے ہیں کہ جو اپنے یہاں نباتات اگا لیتے ہیں پانی کے ذریعے. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت، آپ کی تعلیمات، آپ کا پاکیزہ معاشرہ، آپ کی پاکیزہ سیرت، ان میں سے ہر ایک کے لیے مفید اور کارا ہے. اس کے بغیر ہماری زندگی زندگی نہیں. اور تمام نبیوں پر ایمان لانا ضروری ہے، آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام نبی، چاہے ہم ان کی تعداد جانتے ہو یا نہ جانتے. قرآن نے اسی کا ہمیں حکم دیا کہ تمام نبیوں پر ایمان لانا ضروری ہے، اور یہ مسلمان کے عقائد کے داخل ہیں. نبیوں پر ایمان لانا ضروری بھی ہے، اور حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو آخری نبی جاننا یہ بھی ضروری ہے. صرف یہ نہیں کہ آپ نبی ہیں، بلکہ آخری نبی ہیں، اس کو اپنے عقائد میں داخل کرنا یہ ضروری ہے. اگر آپ کو آخری نبی کوئی نہیں مانے گا، وہ بھی بہتے ہٹ جائے گا اور گھرا ہو جائے گا. اور جو بھی جھوٹے لوگ دنیا بھر میں آئیں گے، اور آئے اور آتے رہتے ہیں، اور آئیں گے قیامت تک میں، اور انہوں نے کتنا بھی دنیا میں زبردست پھیلایا، بلکہ نبی ابھی دنیا میں موجود تھے اس وقت، نبی کے سامنے انہوں نے نبوت کا دعویٰ کر دیا تھا. ایک کو مسیلمہ کذاب کہتے ہیں، اور ایک کو اسد انسی کہا جاتا ہے. انہوں نے حضور کی زندگی میں ہی دعویٰ کر دیا تھا جب نبی. ہمارے یہاں پچھلے زمانے میں ہندوستان میں مرزا غلام احمد قادیانی نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا، جس نے اپنا جال پوری دنیا میں پھیلایا، اور وہ کسی حد تک کامیاب بھی ہو گئے. ابھی ہمارے ملک کے علاوہ اور ملکوں کے اندر بھی یہ لوگ پائے جاتے ہیں، جس کے بارے میں علماء نے فیصلہ کیا، متفق علیہ فیصلہ، اس میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں، کہ مرزائی لوگ کافر ہیں. ان کا زمینہ کھانا بھی جائز نہیں، ان کے یہاں نکاح کرنا بھی جائز نہیں، اپنا لڑکا دینا بھی جائز نہیں، ان کی لڑکی اپنے گھر لانا یہ بھی جائز نہیں، کیونکہ یہ براہ راست حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر ہم جائیں. ظاہری بات ہے کہ یہ چیز اسلام سے انسان کو خارج کر دیتی ہے. آپ کے دین کی حفاظت کرنا اور آپ کی ذات کی حفاظت کرنا، یہ دونوں ضروری ہے. آپ نے خود فرمایا: سَيَقُولُ فِي أُمَّتِي دَجَّالُونَ كَذَّابُونَ وفي روایت سلاسون خزام كلهم يزعم انه نبي ولا نبي بعد يقولكم من الاحاديث ما لم تسمعوا انتم ولا آباؤكم فإياكم وإياهم. یہ آپ کے الفاظ کہ میرے چلے جانے کے بعد بہت سے لوگ کذاب آئیں گے, جھوٹے آئیں گے, فریب کار آئیں گے, جن کی زندگیوں میں دھوکا ہی دھوکا ہوگا. سلاخون 30 آئیں گے. کل لوگ یہ جان ہر ایک اس بات کا دعویٰ کرے گا کہ میں نبی وانا خاتم النبیین لا نبی بعد, میں خاتم النبیین ہوں, میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے. قیامت تک اللہ نے دروازہ بند کر دیا. اسی لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ کو غسل دے رہے تھے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے الفاظ ہوئے, بی ابی انت و امی, یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں. لقد انقطع بموتك ما لا ينقطع بموت غيرك من النبوة والأخبار والأنبار. یہ حضرت علی فرما رہے تھے یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں, آپ کی وفات سے وہ چیز ختم ہو گئی ہمیشہ کے لیے جو کسی کی وفات سے اور کسی کی موت سے بن نہیں ہوئی تھی. آپ کی وفات سے اور آپ کی موت سے وہ چیز بالکل لیا ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی جو کسی کی موت سے ختم نہیں ہوتی. وہ کون سی خبر جب آسمانوں سے بنی نہیں آئی. اب حضرت جبرائیل علیہ السلام و سلام کا آنا بند ہو گیا, نبوت بالکل بند ہو گئی, کیونکہ آپ کا جو آخری دن تھا وہ بھی حضرت جبرائیل علیہ السلام و سلام کا آخری دن تھا. اور حضرت جبرائیل علیہ السلام و سلام نے جب آپ سے پوچھا یا رسول اللہ آپ نے فیصلہ کر لیا, میں نے کر لیا, کہا کہ پھر ہمارا بھی فیصلہ ہے کہ ہم آسمان سے آنے والے نہیں. دوسرے الگ موقع ہوتے ہیں آنے کے, لیکن اس بنیاد پر ہمارا آنا بند ہوتا ہے. تو ختم نبوت یہ مسلمان کے بنیادی عقائد میں داخل ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو نبی ماننا اور آپ کو آخری نبی ماننا. آپ کا دین یہ آخری دین ہے, صبح قیامت تک یہ دین چلے گا, اس میں کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی. لا تبدیل لکلمات اللہ, اللہ کے اس دین میں جو رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام لے کر آئے اس میں کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی. جو قانون, جو آئین, جو دستور اللہ تعالیٰ نے قرآن اور سیرت طیبہ میں مقرر فرمائے ہیں وہی دستور صبح قیامت تک چلے گی. بعض مرتبہ لوگ کہتے ہیں کہ زمانہ بدل گیا, زمانے کے حالات بدل گئے, اس لیے دین میں تبدیلی آنی چاہیے. یہ بھی ہماری سوچیں غلط ہیں. چاہے زمانہ بدل جاتا ہے لیکن انسان کی فطرت نہیں بدلتی. ایک تو انسان کی فطرت ہوتی ہے اور ایک تو زمانے کی رفتار ہوتی ہے. زمانے کی رفتار تو بدلا ہی کرتی ہے. ابھی 10 سال کے بعد نہ معلوم ہم کیا دیکھیں گے. 100 سال کے بعد جو لوگ پیدا ہوں گے وہ اس زمانے کے لوگوں کو بے وقوف کہیں گے. زمانے کی رفتار تو بدلتی رہے گی لیکن انسان کے اندر جو فطرت, جو دین قبول کرنے کی استعداد, جو صلاحیت اللہ تعالیٰ نے قلب میں اور دل میں رکھی ہے اس میں تبدیلی نہیں ہو سکتی. اور اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں دین دیا ہے وہ زمانے کے حالات کے مطابق نہیں دیا, وہ ہماری فطرت کے مطابق دیا ہے. کوئی بھی انسان جو اپنے اندر صحیح فطرت رکھتا ہو یہ اس دین کے بارے میں یہی کہے گا کہ ہمیں زندگی گزارنے کا طریقہ جو ملا ہے اس سے بہتر طریقہ دنیا بھر میں ہمیں نہیں مل سکتا. کتنی سنتیں ہیں جو آج انگریزوں نے, یہود و نصارہ نے اختیار کر لی. حالانکہ انہوں نے اس وجہ سے اختیار نہیں کی ہے کہ ہمارا آخرت پر یقین ہے, اس وجہ سے نہیں, بلکہ اس میں ہمیں اپنے دنیاوی فائدے نظر آتے ہیں کہ ہم سجدہ کرتے ہیں تو ہمیں دنیاوی فائدہ ہمارا نظر آتا ہے کہ ہمارا جسم صحیح سالم رہتا ہے. ہم روزہ رکھتے ہیں 15-20 گھنٹے بھوکے رہتے ہیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ روزے کی وجہ سے زندگی پر کتنے زبردست اثرات پڑتے ہیں. ہم زکات نکالتے ہیں تو ہمارے مالوں کی پاکیزگی ہمیں سمجھ میں آتی ہے. چاہے یہ مسلمانوں کا دین ہے لیکن اس پر ہم بھی عمل کریں گے تاکہ ہمارا مان محفوظ رہے. اگرچہ یہ کرنے کی وجہ سے جنت کے حق میں نہیں ہے بلکہ جنت میں جانے کے لیے لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا کی شرط بھی اللہ تعالی نے قرآن میں رکھی ہے کہ کاری حضور کے طریقوں پر چلنا یہ کافی نہیں ہے, بلکہ ایمان اور آخرت کے ساتھ بندہ چلے گا تب یہ چیز اس کے لیے نفع بخش دنیا اور آخرت میں. آپ علیہ السلام و السلام سے محبت کرنا یہ بھی ہمارے ایمان کے تقاضوں میں ایک بہت بڑا تقاضا ہے, اور آپ علیہ السلام و السلام کی محبت کا نکل جانا یا اپنے ایمان کے خیر منانا ہے. قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم, اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں تفصیلات بیان فرمائی کہ رسول کی محبت تمہارے دلوں میں کتنی ہونی چاہیے. یہ حدیث جو میں نے پڑھی اس میں چند چیزیں آپ علیہ السلام و السلام نے بیان فرمائی کہ اللہ تعالیٰ نے مخصوص طور پر یہ چیزیں مجھے دی گئی, اللہ تعالیٰ کی طرف سے خصوصی طور پر یہ چیزیں مجھے دی گئی جو اور نبیوں کو نہیں ملی. تو علی الانبیاء بصدقی, اللہ تعالیٰ نے چھ چیزیں مخصوص طور پر مجھے عطا فرمائی, اگرچہ چھ سے اور زیادہ دوسری حدیثوں میں بھی آتی ہیں لیکن یہاں چھ بیان فرمائی. پہلی بات آپ نے بیان فرمائی, اوتیت جوامع الکلم, اللہ تعالیٰ نے جوامع کلم مجھے عطا فرمایا. جوامع کلم کا معنی یہ ہے کہ نبی کی بات مختصر ہوتی ہے لیکن اس میں علم اور معلومات کا بہت بڑا سمندر اور دریا پوشیدہ ہوتا ہے. جیسے ہم نہیں کہتے کہ بھائی ایسی تم مختصر بات کرو کہ تمہاری ساری باتیں اس میں آ جائے, ورنہ بات بہت ہماری بات بہت لمبی ہوتی ہے مطلب بہت مختصر ہوتا ہے. نبی کی بات ایسی نہیں ہوتی, نبی کی بات بہت مختصر ہوتی ہے لیکن ہزار مسائل اس میں سے نکل جاتے ہیں اگر بندہ اس میں غور بھی کرتا ہے. حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام ایک صحابی تھے جن کا نام تھا ابو عمیر, وہ چھوٹی سی چڑیا کے ساتھ کھیلا کرتے تھے. پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو ہنسانے کے لیے ایک مرتبہ فرمایا, یا ابا عمیر ما فعلن بغیر, یہ ابو عمیر تمہاری چھوٹی سی چڑیا کا کیا ہوا. یہ ایک مذاق کا انداز تھا کہ چھوٹے بچوں کی رعایت کیسے کرنی چاہیے, ان کے ساتھ مذاق کیسے کرنا چاہیے, ان کو ہنسانا کیسے چاہیے. پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بطور مذاق کے فرمایا, یا ابا عمیر ما فعلت بغیر, اے ابو عمیر تمہاری چھوٹی سی بغیر یعنی چڑیا کا کیا ہوا. علماء لکھتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ مختصر تھا جملہ لیکن 150 مسائل علماء نے اس کے اندر سے نکالے. بظاہر ہمیں کیا لگتا ہے, تو ہماری طرح نہیں ہوتا کہ بات بیان ایک گھنٹے کا ہو اور اس میں خلاصہ کچھ بھی نہ ہو. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی باتیں حدیث ایک سطر کی ہوتی ہیں, دو سطر کی ہوتی ہیں, تین چار سطر کی ہوتی ہیں لیکن معلومات کا سمندر اس میں ہوتا ہے. تو آپ نے فرمایا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھے ملا ہے, موتی تو جواب یہاں کریم, اللہ تعالیٰ نے مجھے جواب ایک کریم عطا ہو. دوسری بات آپ نے یہ بیان فرمائی, وہ دوسری تو پھر دوڑ, اللہ تعالیٰ نے میرا خوف دشمنوں کے دلوں میں اتنا زیادہ ڈال دیا کہ وہ اس کے قریب نہیں آ سکتے. یہ مدد کی گئی خوف کے ذریعے سے کہ ایک مہینے کی مسافت پر میرا دشمن ہوتا ہے لیکن وہ مجھ سے کانپتا ہے, نرستا ہے. اور ہم سب دیکھتے ہیں کہ جب اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں تو بہت سے لوگ ان کے پاس جانا پسند نہیں کرتے کہ ان کا خوف ہم پر پڑتا ہے, ایک دم جانے کی ہمت نہیں کرتے. تو جب نبی کے غلاموں کا یہ حال ہے تو خود نبی کا کیا عالم ہوگا. ایک مہینے کی مسافت پر بھی میرا دشمن ہوتا ہے تب بھی وہ مجھ سے ڈرتا ہے. کتنے موتے مکہ مکہ کہاں میں ایسے تھے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے مکان مبارک سے نکل کر مسجد میں جا رہے ہیں, کبھی دعوت کے لیے جا رہے ہیں, کبھی آنے والے قافلوں کی طرف جا رہے ہیں, اور مکہ کے دشمن آپ کے خون کے پیاسے تھے لیکن کسی کی ہمت نہیں ہوتی تھی کہ جان لیوا حملہ کرے, اور اگر حملہ کرنے کی نوبت بھی آ جاتی تھی تب بھی ان پر خوف طاری ہو جاتا تھا, خوف زدہ ہو جاتی تھی. اس کو کہتے ہیں مصیبت کے خوف, کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں میرا خوف ڈال دیا کہ وہ اس سے قریب نہیں آ سکتے. حالانکہ حضور کے پاس ظاہری ان کے پاس جو چیزیں تھیں وہ آپ کے پاس نہیں تھی ظاہری ایسی بات. اور یہ بات تو ہم سب جانتے ہیں کہ جب ہجرت کا موقع تھا اور ان کو پتا چلا تھا کہ حضور مکہ کو چھوڑ کر مدینہ میں جانے والے ہیں اور آپ کی ساری پلاننگ اور منصوبہ بندی تیار ہو گئی ہے اور نکلنے والے ہیں, تو ان سب نے دار الندوہ میں مشورہ کیا تھا اور ہر خاندان کے ایک ایک قبیلے کو انہوں نے تیار کیا ہوا, ہر قبیلے کے ایک ایک فرد کو انہوں نے تیار کیا تھا جو بڑا مضبوط بہادر تھا, کہ آپ کے مکان کا محاصرہ کر لیں, رات کو وہاں پر کھڑے ہو جائیں, جب صبح کو نکلیں تو ان کو یک بار کے ختم کر دیں. وہ پوری رات وہاں رہے بڑے بڑے سردار تھے, لیکن رات بھر کھڑے رہنے کے باوجود انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ آپ کے دروازے کو ہم توڑ دیں یا یہ کہ آپ کی چھت کے اوپر سے مندر داخل ہو جائے. کسی نے بھی یہ ہمت نہیں, اس وجہ سے ہمت نہیں کی کہ آپ کا خوف دشمنوں کے دلوں میں بٹھا ہوا تھا, حالانکہ وہ سب جانتے تھے, لیکن کسی نے یہ ہمت نہیں کی. گاڑی سور پر بھی پہنچے تھے چلتے چلتے, لیکن وہاں پر کے اللہ تعالی نے فرشتوں کو اتارا تھا اور آپ فرشتوں کے ذریعے سے آپ کا خوف ان کے دلوں میں پیدا کر دیا تھا. وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَمْ تَرَوْهَا, فرشتوں کا لشکر پر وقت اللہ نے اتار دیا اور ان کے دلوں میں روب ڈال دیا, چلے گئے وہاں سے. اس کو آپ نے فرمایا وَنُصِبْتُ بِالرُّعْبِ, یہ اللہ تعالیٰ کے خاص میرے ساتھ مدد ہے کہ میرا روب اللہ نے دشمنوں کے دلوں میں ڈال دیا. تیسری خصوصیت آپ نے یہ بیان فرمائی وَأُحِلَّتْ لِي الْغَنَائِمُ, غنیمت کا مال میرے لیے اللہ نے حلال کر دیا. دشمنوں سے جنگ کرنے کے بعد دشمن جب ہار جاتے ہیں اور ان کے ہتھیار, ان کی عورتیں اور ان کے مال و سامان جو مسلمانوں کے پاس آتے ہیں, ان کو کہتے ہیں مال غنیمت. پہلے زمانے میں بھی جنگیں ہوتی تھیں, انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اپنی اپنی امتوں کو لے کر قوموں کے ساتھ جنگ کرتے تھے, لیکن جو مال غنیمت ان کے ہاتھ میں آتا تھا اس کا ضابطہ اللہ نے بیان کر دیا تھا کہ اس کو پہاڑ پر رکھ دیا جائے, آسمان سے آگ اترے گی اور مال غنیمت کو کھا جائے گی. یہ ان کا ضابطہ یہ قربانی تاکلہ النار, قرآن میں اس کو بیان کیا. قربانیاں بھی جب کرتے تھے تو گوشت کو پہاڑوں پر رکھ دیتے تھے, جانور کا چڑھاوا بھی چڑھاتے تھے یا اللہ کے نام پر قربان کرتے تھے تو پہاڑوں پر رکھ دیتے تھے, آسمان سے آگ آ جاتی تھی اس کو کھا جاتی تھی, اور یہ قبولیت کی نشانی. اسی طرح مال غنیمت کا حال تھا, لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو یہ خصوصیت عطا فرمائی کہ جو بھی مال غنیمت تم کو ملے وہ تمہارے لیے بھی حلال اور امت کے لیے بھی حلال. غزوہ بدر کے موقع پر سیرت میں لکھا ہے کہ مال غنیمت مسلمانوں کے ہاتھ میں آیا تو بہت سے مسلمان شریعت مسبی پر قیاس کرنے لگے کہ موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں مال غنیمت جائز نہیں تھا, ہو سکتا ہے کہ یہ مال غنیمت ہمارے لیے جائز نہ ہو. تو عین اسی موقع پر اللہ نے آیت اتاری فَقُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ, جو مال غنیمت تم کو بدر میں ہم نے دیا ہے اس کو بالکل حلال اور پاک سمجھ کر کھاؤ, یہ اللہ نے تمہارے لیے حلال کیا. بلکہ اس سے بڑھ کر خود اللہ تعالی نے آسمان سے تقسیم کی مال غنیمت کی, اس سے بھی اللہ تعالی نے بتا دی کہ مال غنیمت کیسے تقسیم کرنا چاہیے. اس پر آیتیں اتاری وَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ, یہ تقسیم بتائی کہ جو بھی مال غنیمت تم کو ملے پہلے اس کے پانچ حصے برابر کر دو, ایک حصہ جو ہے وہ بیت المال میں جمع کر دو, اس میں غریبوں کی غریب پروری کی جائے گی, اور جو چار حصے بچتے ہیں ان چار حصوں میں مجاہدین میں وہ چار حصے تقسیم کیے جائیں گے, جو اکیلا آیا ہے اس کو ایک حصہ دیا جائے گا, جو اپنے گھوڑے یا اونٹ پر آیا ہے اس کو ڈبل حصہ دیا جائے گا. تو آپ نے فرمایا احلت لی الغنائم, اللہ تعالی نے اور نبیوں کے اندر اور نبیوں کے درمیان مجھے یہ خصوصیت عطا فرمائی کہ مال غنیمت میرے لیے اللہ نے حلال کر دی. چوتھی صفت آپ نے بیان فرمائی کہ وجعلت لی الارض مسجدا وطہورا, کہ پوری دنیا اللہ تعالیٰ نے میرے لیے سجدہ گاہ بنا لی. پہلی امتوں میں ایسا نہیں تھا, جب نماز کا وقت آتا تھا جب انہیں عبادت کرنی ہوتی تھی تو وہ میدانوں میں صحراؤں میں پہاڑوں میں گاڑیوں میں نماز نہیں پڑھ, گاڑیاں تو تھی نہیں, سواریوں پر نماز نہیں پڑھ سکتے تھے, بلکہ ان کو اپنی مخصوص عبادتوں میں جانا پڑتا تھا جس کو سوامع کہتے تھے, بیا کہتے تھے, مساجد کہتے تھے, وہاں ان کو جانا پڑتا تھا اور عبادت کرنی پڑتی تھی. اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے لیے یہ خاص طور پر حکم دیا کہ آپ کو اگر نماز پڑھنی ہے مسجد قریب نہیں ہے, کھیتوں میں بھی نماز پڑھ سکتے ہیں, صحراؤں میں بھی نماز پڑھ سکتے ہیں, ٹرینوں میں بھی نماز پڑھ سکتے ہیں, حتیٰ کہ فضا میں اگر ہم اڑتے ہیں جہازوں میں تو وہاں پر بھی نماز پڑھ سکتے ہیں, نماز ادا ہو جائے گی. دوسری ایک بات بیان فرمائی طہورا, کہ پہلی امتوں کو پانی حاصل کرنے کے لیے پانی ضروری تھا, لیکن اللہ تعالی نے اس امت کو حکم دیا کہ اگر پانی نہیں ملتا تو یہ معنی نہیں ہے پانی نہ ملنے کا کہ ہم نماز کو مؤخر کر دیں یا عبادت کو مؤخر کر دیں, اس میں تاخیر کریں, بلکہ فرمایا فَإِن لَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ, کہ پانی تمہارے پاس نہیں ہے تو پاک مٹی تمہارے سامنے موجود ہے, پاک مٹی سے تم تیمم کر لو, کس طرح کرو کہ اپنے چہروں پر اپنا ہاتھ پھیر دو اور اسی طریقے سے ہاتھوں کا مسح کر لو, یہ تمہارا تیمم. اور پانی کے ذریعے جو پاکی حاصل ہو سکتی ہے 100% وہی پاکی مٹی کے ذریعے سے بھی حاصل ہو سکتی ہے, یہ خاص طور پر اللہ نے اپنی نبی کو بتایا. پانچویں خصوصیت یہ بیان فرمائی, وَأُزِيتُ إِلَى الْخَلْقِ كَافَّةً, اللہ تعالیٰ نے مجھے تمام دنیا کے انسانوں کی طرف نبی بنا کر بھیجا, کسی ایک خطے کی طرف. پہلے نبیوں میں یہ بات نہیں تھی, مثلاً کسی کو کسی بستی کی طرف بھیجا, کسی کو کسی قوم کی طرف بھیجا, جیسے حضرت یونس کے بارے میں قرآن میں فرمایا وَأَرْسَلْنَاهُ إِلَى مِائَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ, ہم نے ان کو موسیل کے علاقے کی طرف بھیجا, موسیل آج کل وہ عراق میں ہے, بہت بڑا شہر ہے موسیل, وہاں پر 100,000 لوگ تھے, تو 100,000 کی طرف ہم نے ان کو نبی بنا کر بھیجا کہ تم کو ہم نے اتنا ایریا اور اتنا علاقہ دیا ہے. حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے وہاں بھیجا جہاں آج کل عراق میں طوفان ہے, حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے ملک شام میں بھیجا, حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے القدس میں بھیجا جہاں پر آج مسجد اقصی واقع ہے, حضرت زکریہ ان کے محنت کا میدان بھی وہی تھا, حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام ہندوستان میں تشریف لائے, تو یہ تمام نبیوں کو ایک ایک علاقہ دیا تھا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اللہ نے مجھے تمام انسانیت کے طرف نبی بنا کر بھیجا, قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا, اے لوگوں میں تم سب کی طرف نبی بنا کر بھیجا گیا, چاہے آپ وہاں تشریف لے گئے ہوں تب بھی آپ ان کے نبی ہیں, اور آپ وہاں تشریف نہیں لے گئے تب بھی, جیسے آپ ہندوستان میں تشریف نہیں لائے, آپ افریقہ میں تشریف نہیں لے گئے, آپ یوروپ میں نہیں گئے, آپ آسٹریلیا کے بر اعظم میں نہیں گئے, لیکن وہاں کے بھی ایک ایک فرد کے آپ نبی ہیں اور وہ آپ کی امت ہے. اب امت کی دو قسمیں ہوتی ہیں, ایک تو امت اجابت ہوتی ہے, ایک تو امت دعوت ہوتی ہے. جن لوگوں نے آپ کی بات کو مان لیا ان کو امت اجابت کہا جاتا ہے, جیسے مسلمان, اور جنہوں نے آپ کی بات کو نہیں مانا یہ بھی آپ کی امت میں داخل ہیں, لیکن ان کو امت دعوت کہا جاتا ہے کہ ان تک دعوت پہنچانا ضروری ہے. تو اس کا یہ معنی ہے کہ ارسلت الی الخلق کافتا, اللہ تعالی نے آپ کو تمام دنیا کی طرف نبی بنا کر بھیجا. اور آخری بات آپ نے یہ بیان فرمائی وختم بی النبیون, اللہ تعالی نے نبیوں کا سلسلہ میرے اوپر ختم کر دیا, جب جو بھی نبوت کا دعویٰ کرے گا وہ کذاب ہے, وہ جھوٹا ہے, وہ لوگوں کو فریب دینے والا ہے, اور یہ روئے زمین پر لوگوں کے لیے بوجھ بنا ہوا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام آخر میں تشریف لانے والے ہیں, لیکن بحیثیت نبی تشریف نہیں لانے والے ہیں, بلکہ بحیثیت امتی تشریف لانے والے ہیں, کہ آپ علیہ السلام کی امت کے ایک فرد بن کر آپ تشریف لانے والے ہیں, آپ بھی عمل کریں گے تو اس نبی کی تعلیمات پر عمل کریں گے, اپنی انجیل والی تعلیمات پر عمل نہیں کریں گے. تو خلاصہ کلام میرے دوست یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو بہت ساری خصوصیات سے مالا مال فرمایا, ہم آپ کی امت ہیں, آپ کی ذات سے محبت بھی ضروری ہے, آپ جو تعلیمات لے کر آئے ان تعلیمات کو بھی اپنانا, اس پر چلنا, اس میں ہم اپنی کامیابی سمجھیں. یہود و نصارہ یہ تو ہمارے دشمن ہیں, یہ کبھی بھی ہم سے راضی نہیں ہو سکتے, نہ ہم سے راضی ہوں گے نہ نبیوں سے راضی ہوں گے. یہ قرآن نے اعلان کیا ہے وَلَن تَرْضَى عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ, یہود و نصارہ ہرگز آپ سے راضی نہیں ہوں گے. کب راضی ہوں گے؟ ہاں آپ یہودیت اختیار کریں گے, آپ نصرانیت اختیار کریں گے اور دین اسلام کو خیر باد کہہ دیں گے, تب یہ لوگ آپ سے راضی ہوں گے. اس لیے نبی سے محبت کرنا, نبی کی تعلیمات پر چلنا, سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخن تک کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس میں حضور کی تعلیمات ہمارے لیے موجود ہو. اللہ تعالیٰ ہمیں نبی کی محبت کی عطا فرمائے اور آپ کے ایک حکم پر عمل کرنا آسان فرمائے. ٹھیک ہے.